في الأراضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات پڑھ دیجئے اللہ پانچ مجالس کا جو یہ سلسلہ ہے اصل میں اس کو علی پور کے عالم دین حجت الاسلام مولانا سید علی باقر آمدی صاحب قبلہ خطاب فرمانے والے ہیں آج چونکہ وہ یہاں پر حیدرآباد تشریف نہیں لا صلوات پڑھ دیں محمد والے یہ بند ہو رہا اور یعنی آن آف ہوتے رہنا وہ چونکہ تشریف نہیں لا سکے آج تو کل سے انشاءاللہ وہ خطاب کریں گے چونکہ آج وہ موجود نہیں ہے تو مجھے یہ سعادت بخشی گئی ہے کہ میں یہاں پر آ کر خطاب کروں پہلی مجلس کو کل سے انشاءاللہ آپ حضرات وقت پہ تشریف لا لیں وہ وقت پہ انشاءاللہ ممبر پہ آ جائیں گے اور اپنے احباب کو بھی اس بات کی اطلاع دے دیں پچھلے سال بھی انہوں نے ہی ان مجالس کو خطاب کیا تھا اس سال بھی وہ خطاب فرمائیں گے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد آیت کی مختصر سی توضیح کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کیونکہ شب جو ہے وہ شہادت شام شہادت زین العابدین ہے عبادت گزاروں کی زینت تو اس مناسبت سے تبرکن و تیمنن یہ آیت کی تلاوت کی کہ اللہ نے خلق نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ اس کی عبادت کرے مقصد خلقت انسان عبادت خداوند ہے کل ایک مجلس کو خطاب کرنے کا موقع ملا تھا سلطان بھائی کے مکان پر تو وہاں پر جو گفتگو ہوئی تھی اسی کا تسلسل یہاں پر انشاءاللہ بیان کرنے کا ارادہ ہے لیکن اس سے پہلے کل کی مجلس کا خلاصہ بیان کر کے پھر آج کی گفتگو کہ اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا تو عرض کیا تھا کہ عبادت ہمارا ہر عمل تو عبادت نہیں ہے تو پھر مقصد خلقت ہمارا عبادت کیوں قرار دیا گیا عبادتیں تو محدود ہیں نماز آپ شاید پوری پانچوں نمازوں کو اگر ان کے وقت کو سمیٹ لیں تو شاید ایک گھنٹہ ہو اور پھر روزے ایک خاص مہینے میں واجب ہیں حج خاص ایام میں واجب ہے زکوٰۃ نصاب کے تکملے کے بعد واجب ہے خمس نصاب کے تکملے کے بعد واجب ہے جہاد خاص ضرورت کے تحت واجب ہے تو یہ عبادتوں کیا وجوب کا جو سلسلہ ہے وہ محدود ہے انسان کی پوری عمر پوری حیات پر اس کا احاطہ نہیں ہے تو پھر کیوں مقصد خلقت انسان کا عبادت قرار دیا گیا تو عرض کیا تھا کہ انسان چاہے تو اپنے ہر عمل کو عبادت بنا سکتا ہے اپنا ہر عمل انسان عبادت کے زمرے میں اس کو لا سکتا ہے عرض کیا کھانا تناول کرنا عبادت نہیں ہے لیکن اگر انسان یہ سوچ کر کھانا تناول کرے کہ اس کھانے کے بعد جو میرے اندر طاقت انرجی جو میرے اندر پیدا ہوگی اس سے میں اللہ کی عبادت کروں گا تو یہ کھانا کھانا اس کا عبادت ہو جائے سونا عبادت نہیں ہے لیکن اگر انسان یہ سوچ کر سو جائے کہ میرے دن بھر کی تھکن اس سونے کے نتیجے میں برطرف ہو جائے اور پھر تھکن برطرف ہونے کے بعد پھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں تو یہ سونا بھی اس کا عبادت ہے اس طرح سے ہر عمل کو انسان اپنی عبادت بنا سکتا اسی لیے کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسان کو اور جن کو خلق نہیں کیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں انسان کی زندگی کا ہر عمل ہم مجلس میں شرکت کر رہے ہیں اگر ہماری مجلس میں شرکت کرنے کا مقصد بانیان مجلس کی بانیان مجلس کا مجلس کے انعقاد کا مقصد قربتاً اللہ ہے، پڑھنے والے کا مقصد قربتاً اللہ ہے، سننے والے کا مقصد قربتاً اللہ ہے، تو یہ عبادت ہے۔ تو انسان اپنے ہر عمل کو عبادت بنا سکتا ہے، اور سید الساجدین امام زین العابدین کی زندگی کا ہر عمل، جس کی آج شام شہادت ہے، ہر عمل عبادت ہے، ہر عمل، ان کا اٹھنا عبادت، ان کا بیٹھنا عبادت، ان کا چلنا عبادت، ان کا سونا عبادت، ان کا جاگنا عبادت، ان کا کھانا عبادت، ہر عمل عبادت۔ امام زین العابدین کی زندگی سے جو سب سے اہم درس ہم کو ملتا ہے وہ عبادت کا درس، کہ انسان اپنی زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بات کا رخ تھوڑا سا موڑتے ہوئے، کل یہ بات عرض کی گئی تھی وہاں پر کہ ہم اکثر مجالس میں یہ سنتے رہتے ہیں کہ جناب زینب نے اور سید الساجدین نے کوفے میں اور شام میں خطبے دیے، اور صرف اس سننے پر اکتفا کیا ہم نے، کبھی ان خطبوں کو سنا نہیں ہے ہم نے، ہم صرف اتنا سنتے رہے کہ وہ خطبے دیے گئے، کیا خطبے دیے گئے وہ ہم کو نہیں معلوم کہ کیا خطبے دیے گئے، نہ کبھی سنایا گیا نہ کبھی ہم نے پڑھنے کی زحمت گوارا کی کہ وہ خطبے کیا ہے۔ صرف اتنا ہم کو معلوم ہے کہ جناب زینب نے کوفے میں اور شام میں خطبے دیے، اور سید سجاد نے کوفے میں اور شام میں خطبے دیے، خطبے کے اندر کیا بیان کیا یہ ہم کو نہیں معلوم۔ تو ایک جو موضوع ہے وہ تفسیر خطبات سید سجاد، چوتھے امام کے خطبوں کی تفسیر، تو اس سلسلے میں کل کی بحث چھیڑی گئی تھی، اور آج کی بحث بھی شاید تمام ہو جائے لیکن ہم خطبوں تک نہ پہنچ سکے، خطبے کے اصل متن تک شاید نہ پہنچ پائیں، آج کی بحث بھی یوں ہی تمام ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی کہیں موقع ملے تو پھر خطبوں کی نوبت شاید آ جائے، لیکن آج کی بھی گفتگو مقدماتی گفتگو ہے، ان خطبوں کو سمجھنے کے لیے مقدماتی گفتگو ضروری ہے۔ تو عرض کیا کہ خطبے جو دیے گئے، اور کوئی بڑے فاصلے سے نہیں دیے گئے خطبے، سید سجاد نے جو خطبے دیے شام میں واقع کربلا کے بہت عرصے کے بعد نہیں دیے، بلکہ مختصر وقفے کے بعد، چند دنوں کے بعد ہی آپ نے یہ خطبے دیے۔ اور خطبے کیوں دینے پڑے، کیوں کیا ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ خطبے دینے پڑ گئے، تو اس ماحول کو سمجھنے کے لیے ہم نے کل دربار شام کا نقشہ کھینچا تھا کہ دربار شام کو کس طرح سے سجایا گیا تھا، اور خطبوں کو کن حالت میں خطبے دیے گئے، کن حالات کے مصائب کا گوشہ ہے کہ سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خود سید سجاد کے گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، یہ اسرا کی حالت ہے۔ جو لوگ خطبہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مختلف پیشوں سے ان کا تعلق ہے، کوئی سیاستدان ہے، سیاست میں سیاست کا آدمی ہے، کوئی سماجی آدمی ہے، کوئی فوجی آدمی ہے، اور کوئی ادیب ہے، کوئی شاعر ہے، اور بعض غیر مسلم افراد کو بھی وہاں پر دعوت دی گئی تھی۔ اصل میں ان اسرا کو وہاں پر حاضر کر کے یزید یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ جس تفکر کا وہ ماننے والا ہے اس تفکر کی جیت ہوئی، اور جس تفکر کے یہ اسرا اسیر ماننے والے ہیں اس تفکر کی ہار ہو گئی۔ یعنی اپنی جیت کے اعلان کے لیے اتنی پرشکو محفل کا اہتمام یزید نے کیا تھا، جس میں ہر طبقے سے لوگ شرکت کیے تھے، ہر طبقے کی شرکت کو اس میں یقینی بنایا گیا تھا، خطوط لکھ کر بلائے گئے تھے، حتیٰ اس زمانے میں شام سے متصل روم کی سرحد تھی، روم سے بھی بعض لوگوں کو دعوت دے کر بلایا گیا تھا جو مسلمان بھی نہیں تھے، جن کو اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا، لیکن یزید یہ دکھلانا چاہ رہا تھا کہ میرا تفکر، میرا مکتب، میرا مسلک، جس مسلک کا میں ماننے والا ہوں وہ کامیاب ہے اور جس مسلک کے یہ اسرا ماننے والے ہیں وہ ناکام ہیں. اپنی کامیابی کا اعلان کرنے کے لیے یہ محفل سجائی گئی. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس مکتب کی کامیابی کا اعلان یزید کرنا چاہتا ہے وہ مکتب کا نام کیا ہے, وہ مکتب کو ہم پہچانے کیسے. ایک سیدھی سے بات یہ ہے کہ جس مکتب کا یزید ماننے والا ہے اس کا نام یزیدیت ہے, خود مکتب یزیدیت. وہ مکتب یزیدیت ہے کیا جو یزید اس زمانے میں جس تفکر کو رائج کرنا چاہ رہا تھا, اس زمانے میں اس کا نام کیا ہے؟ یزیدیت کو اگر ہم اس زمانے کا نام دینا چاہیں تو کیا ہے؟ تو جو مکتب کو یزید ترویج کرنا چاہ رہا تھا وہ مکتب اس کے باپ کے زمانے سے ہی ترویج پا رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ یزید پہلا شخص ہے جس نے اس مکتب کی ترویج شروع کی, بلکہ اس کے باپ کے زمانے سے وہ مکتب کی ترویج شروع ہو چکی تھی. یزید نے آ کر اس مکتب کو شکو عطا کیا, یعنی اس مکتب کو آگے بڑھایا. اور وہ مکتب کا نام اردو میں تو میں نہیں جانتا, لیکن فارسی میں اس کو کہتے ہیں اباہی گری. اور اگر اردو میں گرچہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا, اس کو کہا جائے اگر کوئی نام دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں لادینیت. اور اگر انگلش میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں لبرلزم. لبرلزم, لبرلزم یعنی کوئی دین نہیں, انسان آزاد پیدا کیا گیا, اس کے اوپر کسی قسم کی قید و بند نہیں ہونی چاہیے. خود یزید نے اپنے اشعار میں اس بات کا ذکر کیا. یزید کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ یزید بہت بڑا شاعر تھا اور اس نے شعرا کو جمع کر رکھا تھا اس محفل میں. بعض وہ شعرا تھے جو یزید کی شان میں قصیدے لکھ کر لائے تھے, اور بعض فلبدی اس ماحول کو دیکھ کر اشعار کہہ رہے تھے. اور یزید ایک ایسا شخص تھا جو اپنے موقف کو ہمیشہ شعر کی زبان میں بیان کرتا تھا, شعر کی زبان میں, نثر کم, نثر یعنی پروز, پروز میں کم گفتگو کرتا تھا, زیادہ تر پوئٹری, زیادہ تر شاعری میں اس کی گفتگو ہوتی تھی. اور اس کے اشعار بہت سی کتابوں میں ذکر ہیں. بہت سے اس کے اشعار ایسے ہیں جو بعد میں ضرب المثل بن گئے. یعنی یزید ایک پورے تفکر کا نام ہے, یعنی ایک شیطانی فکر کا نمائندہ, پوری شیطانی فکر کا مجسمہ, پوری شیطانی فکر کو اگر یکجا کر دیا جائے اور کسی دماغ میں سمو دیا جائے تو اس دماغ کا نام ہے یزید. پوری شیطانی فکر, تو ایک پوری فکر کو, ایک پورے مکتب کو یزید لے کے چل رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ایک فرد تھا یزید, پورا ایک مکتب, ایک مسلک اور ایک مذہب, اور اس مذہب کا نام تھا لبرلزم, اباہی گری. یعنی اس نے خود اپنے اشعار میں یہ کہا کہ لیت اشیاقی بے بدرن, اے کاش بدر میں مارے گئے میرے باپ دادا آج موجود ہوتے تو وہ یقیناً خوش ہو جاتے اس بات پر کہ اے یزید تو ہمارا کیا لائق فرزند ہے کہ تو نے ہمارا بدلہ لے لیا. وہ خوش ہوتے. اور بنو ہاشم نے, بنو ہاشم نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا, ڈھونگ رچایا بنو ہاشم نے, نعوذ باللہ. بنو ہاشم نے ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا کہ بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے وحی کا بہانہ بنایا. نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی خبر آئی, نہ کوئی قرآن نازل ہوا, نہ کوئی کتاب آئی. یہ تو بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا جو انہوں نے رچایا تھا حکومت تک پہنچنے کے لیے. یہ خود اس کے اشعار میں یہ باتیں موجود ہیں. یعنی سرے سے دین محمدی کا انکار, سرے سے دین کا انکار کہ دین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور لبرلزم کا جو نظریہ ہے, گرچہ اگر آپ پڑھیں گے نیٹ پر جا کر لبرلزم کا تو شاید پہلی مرتبہ میں آپ کو بہت اچھا لگے کہ یعنی یہ تو آزادی کی بات کر رہے ہیں, یہ تو آزادی کی بات کر رہے ہیں, اس میں کیا قباحت ہے. لیکن لبرلزم کے پیچھے جو چھپا ہوا تفکر ہے وہ ہے دین بیزاری. یعنی دین کسی بھی شعبہ حیات میں انسان کے حاکم نہ ہو, دین ہی نہ ہو انسان کی زندگی میں, انسان کی زندگی میں کوئی قید و بند نہ ہو, انسان کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. انسان کو چھوڑ دیا جائے جس طرح سے حیوانوں کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہے کریں, جو چاہے کھائیں, جو چاہے پئیں, جس سے چاہے لڑیں, جس سے چاہے جنسی تعلق قائم کر لیں, حیوانوں کی طرح چھوڑ دیا جائے انسانوں کو. یہ لبرلزم کا عقیدہ ہے. اور یہ لبرلزم جس کو فارسی میں اباہی گری کہتے ہیں, اباہی گری, اباہی گری لاوبالی پن, لاوبالی پن یعنی انسان کسی قید و بند کا پابند نہیں, لیکن اس کو نام دیا جاتا ہے آزادی کا. اباہی گری کو نام دیا جاتا ہے آزادی, جبکہ دونوں میں فرق ہے. آزادی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے جن رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے, جن رکاوٹوں کو ہٹا دینا چاہیے, ان کو ہٹا دینے کا نام آزادی ہے. انسان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے. لیکن اباہی گری انسان کی خواہشات, انسان کی خواہشات کے راستے میں کوئی حد و حدود باقی نہ رہے, ہر حدود کو ہٹا دیا جائے, اباہی گری اس کو کہتے ہیں. انسان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے سامنے جو بھی حد و بند ہے وہ حد و بند کو ہٹا دیا جائے. آزادی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے جو رکاوٹیں ان کو ہٹایا جائے, اور اباہی گری اس چیز کا نام ہے کہ انسان کی خواہشات کے سامنے جو کچھ آ جائے, ہر جائز اور ناجائز خواہش کے سامنے اس حد و بند کو ختم کر دیا جائے, چاہے وہ دین ہی کے نام پر کیوں نہ ہو, چاہے وہ دین ہی کے نام پر کیوں نہ ہو. تو دو تفکر, یہ دو تفکر کی جنگ تھی. معمولاً ہمارے بعض مجالس میں بدقسمتی سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ دو خاندانوں کی جنگ تھی, جیسا کہ بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی. اسی کو تھوڑا سا بدل کر ہم یہ کہتے ہیں دو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ تھی. سراسر غلط. دو تفکرات کی جنگ تھی, دو نظریوں کا ٹکراؤ تھا. ایک نظریے کے ماننے والے دین خدا کے پابند, دین خدا کے نمائندے, دین خدا کے ترجمان, دین خدا کے منصب دار, اور ایک تفکر کا ماننے والا سرے سے دین کا انکار کرنے والا کہ دین ہی کی ضرورت نہیں ہے, دین چاہیے ہی نہیں, انسان آزاد ہے اور انسان کی آزادی میں دین رکاوٹ ہے, انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے. ان دو تفکروں کا ٹکراؤ, اور یزید اسرا کو اسیروں کو رسیوں میں جکڑ کر دنیا کو یہ دکھلانا چاہ رہا تھا کہ جس مکتب کے یہ ماننے والے ہیں دیکھو ہم نے ان کا حشر کیا بنا دیا, اور جس مکتب کا میں ماننے والا ہوں دیکھو میری حالت کیا ہے, میں کیسے اقتدار پر فائز ہوں اور یہ کس طرح سے اسیر بنا کر کھڑا کر دیے گئے ہیں. یعنی وہ شخص اسیر نہیں ہے بلکہ وہ مکتب کو اسیر کر دیا گیا, یہ زنجیر جو پہنائی گئی ہے اس مکتب کو پہنا دی گئی ہے زنجیر, اور یہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور جو اقتدار کے نشے میں چور ہے یہ وہ مکتب ہے, وہ شخص نہیں ہے, وہ مکتب ہے جو اقتدار کے اوپر فائز ہے. تو اگر آزادی اور اباہی گری کے مکتب کو تم اگر فالو کرو گے تو یہ تخت و تاج ہے, اور اگر دین, آسمانی کتابیں, انبیاء, ائمہ, حدود یہ باتیں کرو گے تو تمہارا حشر وہ ہو جائے گا جو اسرا کا ہوا ہے. اس مکتب کے ماننے والوں کا, اس مکتب کے ترجمان افراد کا حشر وہ ہونے والا ہے. تو دو مکتبوں کی لڑائی, دو مکتبوں کا ٹکراؤ, ایک دین خدا اور دین خدا کے ترجمان اور نمائندے, اور ایک شیطانی فکر کا نمائندہ کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی قید و بند کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو کوئی رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے, آزاد ہم رہنا چاہتے ہیں, کسی قسم کی ہم پر کوئی پابندی کوئی نہیں لگا سکتا. یہ دو مکتب فکر کی لڑائی. تو یہ شروع کہاں سے ہوئی اور آج اس کا نام لبرلزم کیوں رکھ دیا گیا؟ یہ کیا لبرلزم کوئی نیا نظریہ ہے؟ یہ نیا نظریہ نہیں ہے, یہ کوہنا پرانا نظریہ ہے. پرانے نظریے کی تعمیر نو کی گئی ہے, یعنی ری بلڈ کیا گیا ہے اس کو, پرانے نظریے کو دوبارہ سے رینوویٹ کر کے پیش کیا گیا ہے. اور اس زمانے میں اس نظریے کو پیش کرنے والے کا نام ہے نکولو میکیاویلی. نکولو میکیاویلی, اس نے کتاب لکھی دا پرنس, انگلش میں اس کتاب کا نام ہے دا پرنس, آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں دا پرنس. فارسی میں اس کا نام فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے شہریار، اردو میں ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا نہیں معلوم، لیکن فارسی میں اس کا نام ہے شہریار، انگلش میں اس کا نام ہے دا پرنس. اس کتاب میں میکیاویلی نے یہ لکھا ہے، اس نے حکومت کرنے کے اصول بیان کرے کہ ایک کامیاب حکمران انسان کس طرح سے بنتا ہے، اور آج کے تمام سیاست دان اس وقت تک نہیں بنتے جب تک کہ وہ کتاب نہ پڑھ لیں. سیاست دانوں کے سلیبس میں وہ کتاب شامل ہے، دا پرنس، نکولو میکیاویلی کی کتاب ہے. اس میں دو صفتوں کا اس نے ذکر کیا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ دو صفتیں کسی حکمران میں پائی نہ جائیں تو وہ حکومت کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، حکومت کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ حکمران کے اندر یہ دو صفتیں موجود نہ ہوں. پہلی صفت ہے مکاری، دوسری صفت ہے درندگی، ایک لومڑی کی صفت اور ایک بھیڑیے کی صفت. جو لوگ خاموش ہیں، جو لوگ حرکت نہیں کرتے، جو لوگ خاموش طبقہ ہیں، جن کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے ساتھ مکاری. جو لوگ ایکٹیو ہیں، جو لوگ حکومت کے کاموں پر اعتراض کرتے کہ یہ کام کیوں ہوا اور یہ کام کیوں نہیں ہوا، ان کے لیے درندگی، ان کے لیے درندگی. اور ایسی درندگی کہ ابھی ابھی میں ایک جملہ اس کا پڑھ رہا تھا کہ انسان کو زخم ایسے لگائیں کہ پھر انسان اس زخم کی تابی نہ لا سکے. انسان کو اگر کوئی حکمران زخم لگانا، درندگی کا ایک مظہر ہے، انسان کو اس طرح سے زخم لگاؤ کہ انسان اس زخم کی تاب ہی نہ لا سکے. انگلش میں تھا اس کا ترجمہ، میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس حد تک صحیح کر رہا ہوں میں ترجمہ، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، کہ یہ دو صفتوں کا جو حامل ہوگا، درندگی اور مکاری، یہی حکمران کامیاب حکمران ہے، کامیاب سیاستدان ہے. اور آج کی سیاست جو چل رہی ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک میں ہو چاہے غیر اسلامی ممالک میں ہو، ان دو صفتوں پر عمل کیا جا رہا ہے، مکاری اور درندگی. خاموش طبقے کے ساتھ مکاری، اور بولنے والے اور ایکٹیو طبقے کے ساتھ درندگی. چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، ان دو اصولوں کے پابند ہیں آج کے حکمران، اور ان کا نصاب کامل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہ نہ کریں، جب تک کہ وہ اس کا سہارا نہ لیں، ان دو چیزوں کا، مکاری کا اور درندگی کا. اور میکیاویلی کو یہ نظریہ کہاں سے ملا؟ میکیاویلی کیا اس نے اس کے خود کی ایجاد ہے یہ بات؟ نہیں، اس نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا. تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے کہا، اس نے تو نہیں کہا، اس کے تعلق سے میں نے نہیں پڑھا، لیکن لوگوں نے، دوسرے مفکرین نے کہا، صدر اسلام کی سب سے کامیاب ترین حکومت امیر شام کی حکومت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ دو عنصر ہیں، ایک درندگی اور ایک مکاری. مکاری کا عنصر بھی شامل ہے، درندگی کا عنصر بھی شامل ہے. جو لوگ خاموش ہیں، ایک صحابہ کا طبقہ جو خاموش تھا، ان کے ساتھ مکاری، ان کے ساتھ لالچ، ان کو خرید لینا، ان کو خاموش بٹھا دینا. اور جو بولنے والا طبقہ ہے، اس کے ساتھ درندگی. حجر ابن عدی، حجر ابن عدی بولنے والے تھے، اس لیے بہت ہی وحشیانہ طریقے سے حجر کو شہید کیا گیا، بہت ہی وحشیانہ طریقے سے. اور حجر کی شہادت پر وہ جو حجر کے حامی تھے وہ، اور وہ جو حجر کے حامی نہیں تھے وہ، سبوں نے رنج کا اظہار کیا. حتیٰ وہ جو حجر پر معترض بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی حجر کے قتل پر اعتراض کیا، حجر کو شہید کرنے پر امیر شام کی نکوہ، امیر شام کی مذمت کی کہ تم نے حجر کو کیوں قتل کیا. درندگی. تو میکیاویلی نے یہ جو نظریہ پیش کیا، یہ صدر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ کامیاب حکومت چلانے کے لیے مکاری اور درندگی، یہ جب تک نہ ہو کامیاب حکمرانی نہیں کی جا سکتی. صلوات پڑھ دے محمد والے. کامیاب حکمرانی مکاری اور درندگی کے ساتھ. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ کربلا کا آغاز، جو واقعہ ہے، جس واقعے سے واقعہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے، وہ واقعہ ہی یہی ہے کہ جیسے ہی یزید تخت پر آیا، اس نے ایک نامہ والی مدینہ کو لکھا، کہ حسین سے بیعت لو اور اگر وہ بیعت کے لیے تیار نہ ہو تو انہیں قتل کر دو. یہ اس لیے اس نے کہا کہ ایک تو اس کے باپ کی وصیت تھی کہ سب سے پہلے حسین ابن علی سے نپٹنا, کیونکہ لبرلزم کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے, اباہی گری کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ سید الشہداء سے ہے. وہ کبھی بھی بے دینی کو, لا دینیت کو عام ہونے نہیں دیں گے, وہ کبھی بھی دین کا سودا ہوتے ہوئے برداشت نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے اگر کسی شخصیت سے نپٹنا تو حسین ابن علی سے, گرچہ اس زمانے میں اور بھی شخصیتیں موجود تھیں لیکن سب سے پہلے اگر کسی سے نپٹنا تو حسین ابن علی سے نپٹنا, کیونکہ حسین ابن علی ہی وہ واحد شخصیت ہوں گے جو تمہاری بے دینی لا دینیت کے خلاف سب سے پہلے علم اٹھائیں گے. سب سے پہلے جو اٹھے گا وہ حسین ابن علی ہے. تو سب سے پہلے بیعت کا مطالبہ حسین ابن علی سے کیا گیا, سید الشہداء سے کیا گیا کہ بیعت کریں اور اگر بیعت نہیں کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے. یعنی بے دینی دینداری پر غالب آ جائے گی. اور یزید گرچہ اپنے مقصد میں کاملاً طور پر ناکام ہو گیا لیکن جس حد تک بھی اس نے وہ اپنے مقصد کو پہنچا اسی سے وہ خوش تھا, اور اسی وجہ سے اس نے وہ جو محفل جمائی تھی جس کا اہتمام اس نے کیا تھا اس میں یہی ظاہر کرنا چاہ رہا تھا. شاعروں کو پیسے دے کر وہاں پر بلایا گیا تھا کہ تم اسرا کے خلاف, اسرا کی مذمت میں, حسین ابن علی کی مذمت میں, علی ابن ابی طالب کی مذمت میں اشعار کہو, اور خود بھی وہ اشعار کہہ رہا تھا. بعض تو اشعار ایسے ناروا اشعار ہیں جو شاید ممبر کے لائق بھی نہیں ہے کہ ممبر سے ان کو ذکر کیا جائے, اتنے ناروا اشعار. تو یزید کی پوری کوشش یہ ہے کہ لادینیت عام ہو جائے, لادینیت آپ دیکھیں. لیکن یہ سلسلہ شروع یزید کے زمانے سے نہیں ہوا بلکہ اس کے باپ کے زمانے سے ہوا. اس کی ایک مثال میں آپ سے عرض کروں, ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک صحابی رسول مدینے سے شام جاتے ہیں, شام سے واپس آئے, واپس آنے کے بعد بڑے پریشان رہنے لگے. بیٹے نے پوچھا کہ جب سے شام سے لوٹے ہیں بہت پریشان نظر آ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ بتلانا نہیں چاہتے تھے کہ کیا ہوا شام میں, ذکر کرنا نہیں چاہتے تھے کہ شام میں کیا ہوا. بیٹے نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں شام میں ایک ایسے شخص سے مل کر آ رہا ہوں, اگر اس شخص کے بابت کسی مسلمان کے سامنے اس کی کوئی بات سنا دی جائے جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں تو مسلمان کی نیند حرام ہو جائے, مسلمان کا چین چھن جائے. اس نے کہا کیا دیکھ کر آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں امیر شام کے ساتھ میں نے کچھ دن گزارے اس کے محل میں, ایسی ایسی حرکتیں میں نے اس سے سرزد ہوتی ہوئی دیکھیں کہ اگر وہ کسی مسلمان کے سامنے بیان کر دی جائیں تو مسلمان کی نیند اڑ جائے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں اور یہ حرکتیں آپ سے بالکل نامناسب ہیں. تو جواب میں کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول کا نام اذان میں سنتا ہوں میرا خون کھول جاتا ہے. پانچ مرتبہ جب رسول کا نام اذان میں لیا جاتا ہے, پانچ وقت کی نمازوں کے وقت, یعنی کل دس مرتبہ رسول کا نام جو اذانوں میں لیا جاتا ہے میرا خون کھول جاتا ہے. میں شرم محسوس کرتا ہوں, میں ننگ محسوس کرتا ہوں اپنی ذات میں, اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد, ہمارے باپ دادا نے وہ کارنامے انجام دیے لیکن ان کا کوئی نام لینے والا آج موجود نہیں ہے, لیکن اس شخص کا نام لینے والے موجود ہیں جو ہر وقت پانچ وقت کی اذان میں اس کا نام لیتے ہیں. اور میرے دل کو اس وقت سکون ملے گا جب اس شخص کا نام اذانوں سے مٹا دیا جائے گا اور ان کی جگہ میرے باپ دادا کا نام لیا جائے گا. یہ سن کر جب وہ آئے مدینہ تو انہوں نے کہا کہ میرے راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. امیر شام سے میں یہ جملے سن کے آ رہا ہوں, امیر شام سے میں یہ جملے سن کے آ رہا ہوں کہ رسول خدا کا نام اذان میں اس کو گوارا نہیں ہے, اس کا خون کھول جاتا ہے. تو یہ جو عزائم ہیں عزیزان محترم، عزائم، عزائم ارادے، نیتیں، یہ ہمیشہ عزائم نہیں رہتے. اگر یہ پنپتے رہے تو یہ اقدام کی شکل اختیار کرتے تو پھر کربلا رونما ہوتی. عزائم کو اگر ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یہ ارادہ تھا نا اس کا، یہ ارادہ اس کا تھا کہ اذان سے رسول خدا کا نام مٹا دیا جائے، یعنی دین خداوند عالم کو مٹا دیا جائے، اللہ کے دین کا خاتمہ کر دیا جائے، دین کا سرے سے انکار کر دیا جائے. تو جب یہ عزائم ہیں تو وہ عزائم ظاہر کب ہوئے؟ اقدام کی شکل میں یزید نے کربلا میں ظاہر کیا. عزائم کے اب اگر کسی شخص کی کوئی شخص کوئی برا کام، کوئی برے کام کا ارادہ رکھتا ہے، اگر اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو تو وہ عزم پلتے رہتا، وہ نیت پلتے رہتی، اور پھر وہ ایک موقع ایسا آتا جب بھی موقع مل جائے اس کو وہ نیت عمل کی شکل اختیار کرتی، اقدام کی شکل، اقدام کی شکل میں وہ عزائم ظاہر ہوتے. تو باپ کے جو عزائم تھے بیٹے نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، گرچہ ناکام رہا. جب اب میں اپنے نقطے پہ آ رہا ہوں کہ جب خطیب کو ممبر پر بھیجا یزید نے دربار شام میں کہ جائے جا کر اس کی مدح و ثنا بیان کرے، تو خدا کی حمد و ثنا کے بعد خطیب کہتا ہے کہ اس خدا کی حمد و ثنا ہے جس نے یزید کو کامیابی عطا کی، یزید کو اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا کیا. اس طرح سے اس کے خطبے کا آغاز ہے. گفتگو میں سید الشہداء کو اور امیر المومنین کو نشانہ ملامت بنا رہا ہے اپنے خطبے میں. سید الساجدین کو خطبہ کیوں دینا پڑا شام کے دربار میں؟ اس وجہ سے دینا پڑا کہ ممبر پہ ایک ایسے شخص کو بٹھلا دیا گیا تھا جو بظاہر دیندار. میں اس سے پہلے کل کی مجلس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی مکتب کو پھیلانے کے لیے، اس مکتب کو پھیلانے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے ادیب شخص. کمیونزم جو پھیلا، کمیونزم ایک فکر ہے، کمیونزم ایک تفکر ہے، ایک نظریہ ہے. کمیونزم جو پھیلا ہندوستان میں، خاص طور پہ جو پھیلایا گیا کمیونزم، سب سے زیادہ مدد ادیبوں نے کی. وہ ادیب جو مدرسوں سے بھاگے ہوئے تھے، بھگوڑے ادیبوں نے کمیونزم کو آ کر، بھگوڑے دین کے طالب علموں نے جو ادیب بن گئے بعد میں، انہوں نے آ کر کمیونزم کو ترویج کیا ہندوستان میں، جس میں کئی نام آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گے. میں ممبر سے نام لینا نہ چاہتا ہوں ان کا، کئی نام ہمارے ذہن میں موجود ہیں کہ کمیونزم کو، اور بدبختی ہے کہ ان کا ایک اچھے خاصے طبقے کا تعلق مدرسوں سے تھا، دینی مدارس سے بھاگے ہوئے لوگ، انہوں نے آ کے کمیونزم کو ترویج کی، کمیونزم کے بازار کو گرم کیا. تو ہر فکر کو پھیلانے کے لیے پڑھے لکھے افراد کی ضرورت ہے. اب یزید کو اپنی فتح مندی کا اعلان کرنا ہے تو کون اعلان کرے؟ ایک ایسا شخص اعلان کرے جو بظاہر دین کا لباس پہنا ہوا ہے، جو بظاہر اس زمانے کا عالم ہے، خطیب ہے. وہ شخص، اس شخص کو ممبر پر بھیجا گیا تو جب اس نے مذمت کرنی شروع کی، ایک مرتبہ سید الساجدین نے اس کو ٹوکا کہ تو باطل کہہ رہا ہے، اترا. اے خطیب، حضرت کا یہ جملہ ہے، اے خطیب تو نے بندوں کی خوشنودی کے لیے خالق کی ناراضگی مول لی. ہر خطیب کے لیے ہے جملہ سید الساجدین کا، جو بھی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دے، ہر وہ خطیب جو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دے، ہر اس خطیب کے لیے سید الساجدین کا یہ جملہ ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ کیا میں ان لکڑیوں پر جا کر کچھ کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے ممبر کا لفظ استعمال نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا اس ممبر پر جا کر خطاب، آپ نے کہا کیا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر خطاب کر سکتا ہوں. یعنی سید الساجدین گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس ممبر سے حق بیانی نہ ہو وہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھیر ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. سید الساجدین اس کو ممبر تک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا میں ان لکڑیوں پر جا کر کچھ کہہ سکتا ہوں؟ یزید تو اجازت دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجمع کی طرف سے اصرار ہوا کہ ان کو کہنے کا موقع دو. تب جا کر یہ خطبہ، جو جس کی تفسیر انشاءاللہ اگلی مجالس میں جب بھی موقع ملا کی جائے گی، اس وقت سید الساجدین نے یعنی خطیب کے جواب میں خطبہ دیا گیا ہے. جب یزید بول رہا تھا تو اس کا جواب زینب کبریٰ دے رہی تھی, یزید کے ہر بات کا, یزید کے ہر اشکال کا جواب زینب کبریٰ دے رہی تھی. لیکن جب خطیب بولنے لگا تو اس کی ہر بات کا جواب سید الساجدین نے دیا. خطیب کا جواب خطبے سے دیا گیا اس وقت, یعنی چونکہ خطبہ کو بھی جمع کر کے رکھا تھا. مکتب کو پھیلانے کے لیے اہل قلم اور اہل زبان کی ضرورت ہے. کسی بھی مکتب کو پھیلانے کے لیے, کسی بھی فکر کو پھیلانے کے لیے جاہل لوگ کوئی مکتب کو پھیلا نہیں سکتے, پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. کمیونزم کو بھی جو پھیلایا ادیبوں نے, شاعروں نے پھیلایا, شاعروں اور ادیبوں نے آ کر کمیونزم کو پھیلایا. اور یہ لبرلزم کو پھیلانے کے لیے, اس لبرل ڈیموکریسی کو پھیلانے کے لیے بھی یہی کام کیا گیا. اور اس لبرل ڈیموکریسی میں جو سب سے پہلا حق وہ لوگ گنواتے ہیں وہ ہے جنسی آزادی, سیکشوال فریڈم, جنسی آزادی. یعنی ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو, وہ جس سے چاہے جنسی تعلق قائم کر لیں حیوانوں کی طرح, ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو. اور یزید کی حکومت میں یہ بات دیکھی گئی, جب ایک شخص مدینے میں موجود ایک شخص نے کہا کہ میں یزید کی حکومت کو نہیں مانتا, میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, میں یزید کی حکومت کو سرے سے قبول ہی نہیں کروں گا, تو دوسرا جو یزید کی حکومت کو قبول کر چکا تھا اس نے یہ کہا کہ تو یزید کی حکومت کو کیوں نہیں مانتا, کیوں قبول نہیں کرتا تو یزید کی حکومت کو, تو اس نے کہا کہ میں یزید کو اس حالت میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ اپنی ماں بہن بیٹی میں فرق نہیں کرتا ہے, محرم و نامحرم کا فرق اس کے درمیان میں نہیں ہے. یعنی لبرلزم, اباہی گری, لاوبالی پن کا یہ حالت ہے کہ جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے یزید نہ اپنی ماں بہن بیٹی, محرم نامحرم کا کوئی فرق نہیں ہے. آج لبرلزم کیا کہہ رہا ہے, آج ہندوستان کی چند سال پہلے ہندوستانی حکومت میں دلی ہائی کورٹ سے یہ ریزولیوشن پاس کیا گیا تھا. دلی ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ سنایا گیا تھا کہ ہومو سیکشوالٹی انسانوں کا بنیادی پیدائشی حق ہے, ہم جنس بازی. یہ لبرلزم کے مظاہر کا ایک نمونہ ہے. لبرلزم جہاں پر آ جائے وہاں پر سب سے پہلے جس چیز پر وہ حملہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جنسی آزادی انسان کو حاصل ہے. انسان کا پیدائشی حق ہی وہ ہے, انسان کا پیدائشی حق یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے جنسی تسکین حاصل کر لے, کسی بھی ذریعے سے, کوئی قید و بند, کوئی پابندی نہیں, جس طریقے سے وہ چاہے اپنی جنسی حوث کو پورا کر لے. یزید کی حکومت میں یہ بدرج عتب. اور جب کوئی شخص, یزید جب تک حکومت میں نہیں تھا شراب خار تھا, کئی خصلتیں یزید کی تو خود امام حسین نے اپنے خطبوں میں گنوائی, مولن بالفسق, کھلے عام گناہ کرنے والا, شارب القمر شراب پینے والا, کتوں سے کھیلنے والا, اور ماں بہن بیٹی میں فرق نہ کرنے والا. خود سید الشہداء نے یزید کی کئی صفتیں گنوائیں. یعنی یزید جب تک حکومت میں نہیں تھا عیاش شراب خوار رنگرلیوں میں مصروف تھا, اور جب حکومت میں آ گیا تو جب حکومت میں جو شخص آتا تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی کہ وہ جیسا ہو رعایا وہ سب اختیار کر لے, وہ اپنا نظریہ رعایا پر تھوپنا چاہتا ہے کہ میں لبرلزم کے عقیدے کا قائل ہوں, میں اس بات کا قائل ہوں کہ جنسی معاملات میں کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو, لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے. تو پھر یہ بات اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی, اب وہ کوشش اس کی یہ ہے کہ ہر آدمی سے یہ کام کروایا جائے. حکومتی وسائل کو بروئے کار لا کر اپنی طاقت کا زور استعمال کر کے یہ کام کر سکتا ہے انسان, جو کیا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. چند سال پہلے ہوا ہے ابو غریب جیل میں, عراق کی جو ابو غریب جیل ہے, ابو غریب جیل میں ہم نے یہ دیکھا کہ ابو غریب میں کیا کیا انہوں نے کیا. ہم لبرلزم کے ماننے والے ہیں, اور جو بھی ہمارے عقیدے کو نہیں مانے گا لبرلزم کا, بندوق کی نوک اس کی کنپٹی پہ رکھ کے منوائیں گے. آپ کو اگر یاد ہے ابو غریب میں کیا ہوا، وہ تصویریں جو ابو غریب سے شائع ہوئی تھی آج سے 3-4 سال پہلے، یہ کہہ کر شائع کی گئی تھی کہ کسی رپورٹر اتنا سیکیورٹی کے بعد، اتنی سینسر کے بعد ایک ٹی وی چینل کا رپورٹر وہاں پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد اس کو اتنی اجازت بھی دے دی گئی کہ وہاں جو فوجی ظلم و ستم کر رہے ہیں ان سب کو فلمایا جائے۔ ناممکن سی بات ہے، یہ مذہب کا قیس بات ہے۔ بلکہ خود انہوں نے یہ فوٹوؤں کو، ان تصاویر کو نشر کیا کہ دنیا یہ جان لے کہ اگر ہم جو لبرلزم کے عقیدے کے ماننے والے ہیں، لبرلزم کو ماننے والے ہیں، اگر دنیا اس کو نہیں مانے گی تو ہم بندوق کی نال اس کی کنپٹی پہ رکھ کر منوائیں گے۔ ابو غریب میں یہی کیا گیا، لوگوں کو برہنہ کر کے ان کے ساتھ وہ حرکتیں بیان کی گئی جس کا ذکر ممبر سے ناروا ہے، وہ تصویریں شائع ہوئی تھی کہ اگر تم لبرلزم، یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کسی بری عادت میں گرفتار ہے، اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ عادت دوسروں تک منتقل کر دے، جبکہ اچھائی پر عمل کرنے والوں کی پوری کوشش نہیں ہوتی کہ وہ اچھائی دوسروں تک منتقل ہو۔ نماز پڑھنے والے ایسے کتنے ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں کہ میرے طرح سبھی لوگ نمازی بن جائیں، لیکن اگر ایک نشہ کرنے والا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب میری طرح نشہ کرنے والے بن جائیں تاکہ میں اکیلا نشانے ملامت نہ بنوں، بلکہ اتنے لوگوں کے طرف وہ ملامت بڑھ جائے۔ تو یزید جو لبرلزم کے عقیدے کا ماننے والا ہے، جو بے دینیت، لا دینیت، کوئی قید و بند کی ضرورت نہیں ہے، انسان آزاد ہے، کوئی خبر، کوئی کتاب، کوئی دین کی ضرورت نہیں ہے انسان کو، انسان بس آزاد پیدا کیا گیا ہے، جبکہ آزادی کا غلط معنی کیا جاتا ہے۔ عرض کیا آزادی کا، اباہی گری کا فرق بتلایا، آزادی الگ چیز ہے، آزادی کو لبرلزم کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو یزید کی حکومت میں، اور جو لوگ آ کر یزید کا دفاع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض لوگ یزید کی شخصیت کا دفاع کرتے ہیں، بعض لوگ یزید کے نظریے کا دفاع کرتے ہیں۔ شخصیت کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ ارے یزید تو وہ ہے جس کے تعلق سے رسول خدا نے پیشن گوئی کی کہ قسطنطنیہ اس کے ہاتھ پر فتح کیا جائے گا۔ قسطنطنیہ ایک مقام تھا اس زمانے میں۔ یزید کی آ کر حمایت جو کرتے ہیں، یزید کے تعلق سے رسول خدا نے پیشن گوئی کی ہے کہ یزید قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ امیر شام کے زمانے میں پہلا پانی کے جہاز سے جا کر جنگ لڑنے والا لشکر اسلام کی طرف سے، اس کا سپاہ سالار یزید کو بنایا گیا تھا۔ کیا کیا اس نے جا کر وہاں پر؟ اس کے اشعار آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہاں کی، اس شہر کی قسطنطنیہ کی سب سے بدنام ترین عورت، جاتے ہی اس نے اس کو اپنے ساتھ رکھا۔ جتنے دن وہ قسطنطنیہ میں رہا، اس عورت کے ساتھ رنگرلیاں مناتے رہا۔ یعنی جو لوگ آ کر یزید کا دفاع کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یزید فاتح قسطنطنیہ ہے، تو اس نے قسطنطنیہ کو کس طرح سے فتح کیا آپ دیکھیں، کہ وہ رنگرلیاں منا رہا ہے، اشعار اس نے کہے۔ اس زمانے میں فوج پر ایک بیماری ایک وبا پھیل گئی فوج کے درمیان، ایک بیماری پھیل گئی، اس سے فوجی مرنے لگے۔ کوئی یزید کو لوگ جا کر کہہ رہے تھے فوجی مر رہے ہیں، تم کم از کم ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر یہ وبا نہ پہنچے۔ تو اس نے کہا کہ فوجیوں کو مرنے دو، پورے فوجی مر جائیں، اگر یہ عورت میری آغوش میں رہے تو میں کامیاب ہوں۔ سارے فوجی بھی اگر مر جائیں لیکن یہ عورت میری قریب رہے، اور قسطنطنیہ فتح بھی ہو جائے، لیکن اس سے بڑی فتح میری یہ ہے کہ یہ عورت میری بغل میں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آ کر یزید کی شخصیت کا دفاع کرتے ہیں، یزید کے اشعار میں خود یہ بات مل رہی ہے، یزید کے اشعار میں یہ بات ہے کہ قسطنطنیہ میں یزید نے جا کر کیا کیا، یہ کیا اس نے لبرلزم، یزید نے یہ کام کیا قسطنطنیہ میں۔ بعض لوگ آ کے یزید کے نظریے کا دفاع کرتے ہیں، شخصیت کا نہیں، نظریے کا۔ ایک شخصیت ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا۔ یزید کا نظریہ کیا ہے؟ لبرلزم۔ نام یزید کا نہیں دیں گے لیکن کہیں گے کہ بھائی یہ دین میں پابندیاں کیوں، یہ حجاب کیوں، یہ نماز کیوں، یہ ماہ رمضان میں روزے کیوں۔ یزید کی شخصیت کا دفاع نہیں ہے، نظریے کا دفاع ہے کہ یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ پابندی کیوں۔ تو جب یہ چیز رونما ہو جاتی اور عزائم جو اس کے باپ کے زمانے سے عزائم چلتے آ رہے تھے وہ عزائم یزید کی شکل میں, یزید نے ان عزائم کو اقدام کی شکل دی, ارادہ باپ نے کیا تھا عمل بیٹے نے کیا, ارادہ باپ نے جو پیش کیا وہ میکیاویلی کی تھیوری ہے اور یزید نے جو پیش کیا وہ لبرل ڈیموکریسی ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑ دو, جو چاہے انسان کرے, انسان کسی دین کا پابند نہ رہے, انسان کے اوپر کوئی قید و بند نہ ہو, کوئی پابندی نہ ہو, انسان جو چاہے وہ کرے. تو یہ نظریہ جب آ جاتا تو دین کے نمائندوں کا یہ فریضہ بن جاتا کہ ایسے شخص کے خلاف قیام کرے. دین کے نمائندے, دین کے ترجمان, دین کے منصبدار, دین کے رکھوالے, ان کے اوپر یہ فریضہ ہو جاتا ہے وہ یزید جیسے فاسق کے خلاف قیام کریں. کیونکہ دو تفکروں کی جنگ ہے, دو نظریات کی جنگ ہے, لبرلزم ایک طرف, ایک طرف دین. یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں لبرلزم کے عقیدے کو کامیاب کرنے میں, یعنی لبرلزم کے عقیدے کو لوگوں پر تھوپنے میں کامیاب ہو گیا, جبکہ ایسا نہیں ہوا. آج کیا ہے, لبرلزم کامیاب ہے؟ کامیاب نہیں ہے. حسین ابن علی وہ تحریک اگر نہ چلاتے اس کے خلاف تو یقیناً یہ کام ہو گیا ہوتا, جو اس کے باپ کا خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا ہوتا, اذان سے محمد الرسول اللہ کا نام ختم کر دیا جاتا اور سید الساجدین کے کلام کو کاٹنے کے لیے کہا یہ گیا کہ اذان دے دی جائے. سید الساجدین نے جو خطبہ دیا, جس کا اگر انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے, سید الساجدین کے کلام کو کاٹنے کے لیے مؤذن سے کہا گیا کہ اذان دے دو. جب مؤذن نے اذان دینا شروع کیا اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر مؤذن پہنچا, اس وقت سید الساجدین نے اس کو روک کر یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ یزید, یہ محمد تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اور اگر میرے جد ہے محمد تو پھر وہ جو, یہ سید الساجدین کے جملے نہیں ہیں لیکن میں زبان حال میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو تیرے باپ کا خواب تھا کہ محمد کا نام اذانوں سے مٹ جائے, دین ختم ہو جائے, یہ ختم نہیں ہو سکتا. تیرے دربار میں محمد کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے, گرچہ تو ہم کو اسیر کر چکا ہے لیکن ہمارا تفکر کامیاب ہے, گرچہ ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارا نظریہ کامیاب ہے اور آزاد ہے, گرچہ تو نے ہم کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے لیکن تو ہمارے نظریے کو جو دبانا چاہتا تھا, تو ہمارے نظریے کو جو مٹانا چاہتا تھا, جو ہمارا نظریہ نہیں ہے بلکہ خدا کا نظریہ ہے, تو خدا کے چراغ کو پھوکوں سے بجانا چاہتا تھا لیکن تو اس نظریے کو مٹانے میں, اس کو ختم کرنے میں تو ناکام ہے, تو ناکام ہے. اور ہر یزید ناکام رہے گا, ہر زمانے کا یزید جو بھی اس نظریے کو رائج کرنے کی کوشش کرے گا اس کے مقدر میں شکست فاج لکھ دی جائے گی, اس کے مقدر میں شکست ہے, اس کے مقدر میں. اگر جو بھی اس نظریے کو پھیلانے کی کوشش کرے گا, یزیدیت یعنی یزیدیت کا, یزیدیت کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں تھوڑا سا تو وہ لبرلزم ہے, وہ لبرلزم ہے. یزیدیت کا انگریزی نام یعنی کوئی دین کی ضرورت نہیں ہے, کسی دین کی کسی پابندی کی ضرورت نہیں. اسی دین کو بچاتے بچاتے سید سجاد شام آ گئے, اور جب آپ سے پوچھا گیا سید سجاد سے کہ آج حضرت کی شام شہادت ہے, کہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں گزری, تو کہا الشام, 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 تین مرتبہ کہا الشام, کہ مجھ پر جو سب سے زیادہ مصیبتیں پڑی وہ شام میں پڑی. کس لیے پڑی؟ اس لیے پڑھی کہ جب داخلہ شہر میں ہو رہا تھا تو گھنٹوں ہم کو شہر کے باہر یہ کہہ کر ٹھہرا دیا گیا کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے, کئی گھنٹے ہم کو شہر کے باہر ٹھہرا دیا گیا یہ کہہ کر کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے, اور جب شہر میں داخلہ دیا گیا تو اس طرح سے ہم کو کھینچ کر لے جا رہے تھے جیسے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے, اس طرح سے ہم کو کھینچ کر شام کی گلیوں سے گزارا جا رہا تھا جیسے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے. تیسری مصیبت جو شام میں آئی کہ جہاں جہاں سے ہم گزرتے تھے لوگ چھتوں پر سے انگارے برساتے تھے, لوگ چھت پر سے انگارے برساتے تھے. الشام, شام میں جو مصیبتیں, الشام. اور جب دربار ہم کو پہنچا دیا گیا, دربار پہنچ گئے لیکن دربار میں داخلے کا حکم نہیں ہے, اس لیے کہ دربار میں مہمان ابھی آ رہے ہیں, دربار کو سجایا جا رہا ہے, دربار کو مہمانوں کے قابل بنایا جا رہا ہے, تو کئی گھنٹے دربار میں داخلے سے پہلے ٹھہرا دیا گیا. الشام الشام الشام. اور پھر جب دربار میں داخلہ ہوا تو اس جگہ ہم کو ٹھہرایا گیا جہاں پر غلاموں کو ٹھہرایا جاتا ہے, اس مقام پر ہم کو ٹھہرایا گیا جہاں پر معمولاً غلاموں کو ٹھہرایا جاتا ہے, اس مقام پر ہم کو ٹھہرایا گیا. اور پھر جو ناروا اشعار ہمارے اوپر پڑے گئے, جو مذمت ہمارے امیر المومنین اور سید الشہداء کی گئی, یہ تمام اذیتیں شاید سید الساجدین کی نظر میں تھیں, اسی لیے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کربلا نہیں کہا, آپ نے کوفہ نہیں کہا, آپ نے کہا الشام الشام الشام. شام میں یہ ساری مصیبتیں گزری, شام میں یہ مصیبتیں گزری. اور شام کی مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد جب رہائی ملی اور مدینہ پہنچے, جب بھی آپ کے سامنے پانی حاضر کیا جاتا تھا, آنکھوں سے اشک کا سیلاب رواں ہو جاتا تھا, اشکوں کا سیلاب سید الساجدین کی آنکھوں سے رواں ہو جاتا تھا کہ اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرتے تھے. اور جب بھی کھانا حاضر کیا جاتا تھا, سید الساجدین کا گریا شروع ہو جاتا تھا. اور پھر کبھی کسی مدینے کی کسی سے کسی گلی سے گزر ہو رہا ہو, قصاب اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہو, تو رک کے پوچھ لیتے, کیا تو نے اس جانور کو پانی پلایا ہے, کیا تو نے اس جانور کو پانی پلا لیا ہے؟ تو قصاب کہتے کہ مولا ہم تو مسلمان ہیں, ہم بغیر پانی پلائے کے جانور کو ذبح نہیں کرتے. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں بابا جان مدینے میں تو جانوروں کو تک پانی پلا کر ذبح کیا جاتا ہے, لیکن آپ کو تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزن بقضاء ہی و تسلیمن لے امرے. پروردگار آباستہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا